نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں بنیادی طور پر تو واقعہ عفق کو بیان کیا گیا ہے جو سورہ نور میں ہے. سورہ نور میں عام طور پر اللہ رب العزت نے عفت سے متعلق احکام کو بیان کیا ہے اور کچھ اس میں حدود کا بھی بیان ہے، جس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن چونکہ اس وقت یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو تفصیل ذکر کیا جائے، بہرحال مختصر طور پر میں عرض کرتا ہوں. ایک حکم تو اس میں یہ دیا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ اس قسم کا جرم کا ارتکاب کریں، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کرنے میں تمہیں ذرہ برابر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہاں پر آ کر یہ نہ ہو کہ صاحب دل میں نرمی پیدا ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں یہ، اور جرم ثابت ہو جائے تو اگر اسلامی اور شرعی حکومت ہو تو اس کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کرے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے دل میں کوئی نرمی اس سلسلے میں پیدا نہ ہو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس حدود کو قائم کرو، اور جب یہ سزا جاری کی جائے تو تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی وہاں موجود ہو تاکہ عبرت حاصل کرے. اسی طرح ایک حکم یہاں پر یہ دیا گیا، بلکہ یہ بات بتلائی گئی کہ عام طور پر زانی اور مشرک مرد جن عورتوں کو پسند کرتے ہیں وہ بھی زانیاں اور مشرک ہی ہوتی ہیں زیادہ تر. اسی طرح جو زانیاں عورتیں ہوتی ہیں یا مشرکہ ہوتی ہیں، ان کی پسند اور ترجیح جو ہے وہ زانی مرد اور مشرک مرد ہی ہوتے ہیں، یعنی ترجیحاً وہ ایسے مردوں کو پسند کرتے اور کرتی ہیں، یعنی ان کو نیک آدمی اچھے لگتے ہی نہیں، چنانچہ وہ اسی قسم کے لوگوں کو عام طور پر پسند کرتی ہیں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، بلکہ بتلا دیا کہ ایسا عام طور پر رجحان ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اس قسم کی کوئی بات ہو کہ وہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو عام طور پر اگر کسی عورت سے وہ نکاح کر بھی لے گا تو یہ بالکل آخری درجے میں ہوگا. اصل تو وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہی ویسے مطلب نکل آئے، لیکن اگر نہیں نکلتا تو مجبوراً کہتا چلو اچھا نکاح بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو وہ نکاح بھی اصل میں برے کام کرنے کے لیے کرنا مقصد ہوتا ہے اس کا، یہ بات اصل بتلائی گئی ہے. اسی طریقے سے کوئی زانیہ عورت ہے یا مشرکہ عورت ہے تو اول تو وہ یہی چاہتی ہے کہ بغیر نکاح کے ہی جو ہے مقصد پورا ہو جائے، لیکن اگر کہیں ایسا نہ ہو سکے تو پھر آخری درجے میں یہ ہے کہ چلو نکاح ہی کر لیں کوئی بات نہیں، یہ مقصد ہے اس کا. اور ویسے بھی عام طور پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر معاملہ رکھا ہے اس طرح سے. اور آگے فرمایا کہ ایک حکم بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں اور پھر وہ اپنے پاس گواہ بھی نہ رکھتے ہوں چار، تو ایسے آدمیوں کو اول تو چاہیے کہ بات زبان سے نکالے ہی نہیں، لیکن اگر انہوں نے اس قسم کی بات کر دی اور گواہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا، حد قذف کے طور پر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں کہ تمہارے پاس ثبوت نہیں تھا تو تم نے بیان کیوں کیا. ثبوت کے بغیر اس قسم کی بات کرنا یہ مناسب نہیں. اصل میں بات یہ ہے جتنی حد سخت ہے اللہ تعالیٰ نے شرائط بھی سخت رکھی ہیں. اب بلا شبہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں معاشرہ عرب کا تھا اور عربوں میں غیرت دینی بھی بہت تھی، غیرت ویسے بھی بہت تھی، چنانچہ اس سلسلے کے بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں. میں ایک آدھ بات واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انصار کے جو سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تعجب سے پوچھا، کہا کہ کیا واقعی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ نے لوگوں کی طرف توجہ کر کے کہا کہ دیکھو اس سردار کو کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کیا انکار کیا جا سکتا ہے یا انکار مقصد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیتیں ہیں، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی مرد سے ملوث دیکھے تو کیا پہلے وہ، یعنی میرا تو دل یہ چاہے گا کہ میں دونوں کو ختم کر دوں، اور شریعت کا یہ تقاضا ہے بظاہر کہ میں جاؤں اور جا کر چار آدمی تلاش کروں، جب تک چار آدمیوں کو ڈھونڈ کر لاؤں اس وقت تک بھی بھاگ چکیں گے، تو یہ میں کس طرح سے ایسا معاملہ کر سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہرحال حکم ایسے ہی نازل ہوا، اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہی کے قریبی عزیزوں میں اس قسم کا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ غالباً ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ جو ہے ان کسی کے ساتھ ملوث ہو گئیں، اب جب ملوث ہو گئیں تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ معاملہ ایسا ہو گیا، میں نے تو اس طرح دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کہا کہ گواہ تو کوئی بھی نہیں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ جب گواہ نہیں ہے تو تم نے یہ بات زبان سے نکالی، اب تمہیں حد قذف جاری ہوگی۔ تو لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھو، ایک طرف تو ہلال ابن امیہ جو ہے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی، یہ وہی ہیں جن کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا تین صحابیوں کا ان میں سے ایک، تو ایک طرف تو انہوں نے یعنی ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان پر حد قذف بھی جاری ہوگی۔ تو ہلال بن امیہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ایسی نکال دیں گے کہ جس پر انشاءاللہ مجھے حد قذف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ وقت گزر گیا، کچھ دن ایسے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دوسری آیت قرآن مجید کی نازل ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی نازل فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، والذین یرمون ازواجہم، اپنی بیوی پر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے یا حقیقتاً اس نے ایسا واقعہ دیکھا، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور اپنی ذات کے سوا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر لعان کا حکم نازل فرما دیا۔ شرعی اصطلاح ہے یہ لعان، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ چار مرتبہ وہ گواہی دے گا، قسم اٹھائے گا۔ کس بات کی گواہی دے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس بات میں سچا ہوں کہ میں نے ایسا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ چار مرتبہ اس سے کہا جائے گا، اور پانچویں مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو کہ تم بھی چار مرتبہ اس طرح سے قسم کھاؤ، تو وہ یہ کہے گی وید رو ان العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، یعنی عورت یہ کہے گی کہ جو مرد مجھ پر الزام لگا رہا ہے تو یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، انہ لمن الکاذبین، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر کہ اگر وہ یعنی مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو بھی بلاؤ، دونوں کو بلا لیا۔ حضرت ہلال ابن امیہ سے کہا کہ تم یہ چار مرتبہ اس طرح جملے کہو، انہوں نے کہہ دیا۔ جب پانچویں مرتبہ آپ نے کہلوایا تو کہا کہ دیکھو خوب غور کر لو، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اگر تم نے جھوٹ سے کام لیا تو واقعتاً اللہ کی لعنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس لیے میں اس قسم اٹھانے پر کم از کم لعنت میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور یہ کہہ کر انہوں نے پانچویں مرتبہ یہ کہہ دیا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اسی طریقے سے اس عورت کو کہا گیا کہ تم بھی اس طرح کہو چار مرتبہ، چنانچہ اس نے کہہ دیا۔ جب پانچویں مرتبہ وہ قسم کھانے لگی تو آپ نے کہا کہ ٹھہرو، اور پھر فرمایا کہ خوب اچھی طرح سوچ لو، محض دنیا کے فائدے کے لیے جھوٹی قسم مت اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے غضب میں ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت تھوڑی سی جھجکی، اس کو تردد ہوا، لیکن بالآخر اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور یہ کہہ کر اس نے پانچویں مرتبہ بھی قسم کھا لی. بہرحال جب اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو پھر میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ معاملہ یہاں پر پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بھی نازل فرما دیے. تو یہ میں نے ایک دو واقعہ سنا دیے، ورنہ اس سلسلے کے بہت سے احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جو بہرحال تفصیل طلب ہیں. یہاں یہ بات جو بنیادی طور پر سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے ہماری حکمتوں کے تحت، جو ہماری حکمتیں ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کون سی سزا کس کے لیے کیا مفید ہے، وہ جاری فرمائی. اس لیے کسی سزا کو ایسا کہنا کہ بھئی یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر انگلی اٹھانا اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والی بات ہے، جو بندے کو حق نہیں ہے کسی کو یہ بات کہنے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں کو سزا دینا چاہتا ہے، تو ان کی موافقت یا ان کی حمایت بھی وہی کریں گے جو چور، زانی، ڈاکو اور اس قسم کے لوگ ہوں گے. جو چور، زانی، ڈاکو نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، وہ کبھی ان کی حمایت نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے کہ معاشرے کو زنا سے پاک کرنے کے لیے، شرابیوں سے پاک کرنے کے لیے، یا ڈاکو اور چوروں سے پاک کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی سزائیں نافذ کرتے ہیں، تو یقیناً ان سزاؤں کو اگر جاری کر دیا جائے گا تو یہ جرائم بالکل اگر ختم نہیں ہوں گے تو کم ضرور ہو جائیں گے. آج بھی دنیا بھر میں اگرچہ سعودی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے پورے طور پر، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ کم وہیں پر، اگرچہ وہاں پر بھی بہت جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، خارجی وجوہات ہیں جس کی بنا پر معاملات خراب ہو رہے ہیں. لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے تک بھی جو رپورٹیں آتی رہیں وہ یہی کہ سب سے زیادہ جرائم کی جو شرح ہے وہ سب سے کم سعودیہ میں ہے، یعنی تھوڑے بہت وہاں پر قوانین نافذ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کلیہ طور پر، ان تھوڑے بہت کی برکت بھی یہ ہے کہ بہت سارے اب سے پہلے تک دیکھیے دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، انہیں ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چوری کرے گا، اور آج بھی شٹر وغیرہ تو نہیں گراتے، عام طور پر پردہ ڈال کے چلے جاتے، اور ہر آدمی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ چوری کر لے. پھر یہ کہ اتنا لمبا طویل سفر، ہزار ہزار کلو میٹر کا آدمی تنہا کر لے، کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ صاحب کوئی مجھے لوٹ لے گا. سونے کی دکانیں جو ہیں وہ ہزاروں کلو سونا وہاں پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے جناب، کوئی گارڈ آپ کو بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ صاحب سونے کی دکان ہے، یہاں پر کسی گارڈ کو بٹھا دیا جائے. تو یہ صرف ان جو سزاؤں کا نفاذ ہے اس کی برکتیں ہیں. اگر پورے طور پر ہو جائے تو پھر تو نہ جانے کیا کچھ ثمرات جو ہے وہ امت کو حاصل ہو جائیں، لیکن تھوڑے بہت بھی اگر نافذ ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس کے ثمرات اور برکات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر شخص جاتا ہے الحمدللہ، ہزاروں لاکھوں انسان جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کو کوئی گاڑ واڑ نظر نہیں آتا. اب حالات جو اس قسم کے آج کل دنیا کے پیدا ہو گئے ہیں، اس کے تحت انہوں نے بعض لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھوں میں رائفلیں دے دی ہیں، ورنہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک، 10 سال پہلے تک بھی وہ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے پھرتے تھے بس، اور پولیس والے بھی کیا ہوتے تھے ان کو دیکھ کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ چھوٹا سا بچہ اس کو جو ہے پولیس والا بنا دیا ہے. لیکن قانون کی بات یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے کو آدمی کو اگر روک دے تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی کہ وہ آگے سرک جائے. یہ بہرحال قانون کا احترام. تو بہرحال یہاں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور اگر کسی چور کو یا ڈاکو کو سزا ملتی ہے تو یقیناً اس ایک چور اور ڈاکو کو جو سزا ملتی ہے اگر ہاتھ کٹتا ہے یا پاؤں کٹتا ہے، تو معاشرے کو اگر ان کی سزاؤں کی وجہ سے امن اور سکون مل جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. آج بات یہ ہے کہ سارے جرائم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، چور اور ڈاکوؤں کا بھی پتہ ہوتا ہے، زانی اور شرابیوں کو بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی نشاندہی کرے، اور اگر نشاندہی کر دے تو ان کو کوئی سزا دے، یا جرائم جرم کرنے والوں کو کوئی سزا دے. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی ہیبت دل سے نکل گئی. اب کچھ بھی کر لے کوئی آدمی، اس کو ڈر نہیں ہوتا، کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا. بڑے سے بڑے تعلق جو ہے وہ اس کام میں لگا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ بہرحال وہ سارے معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے معاملات کو درست فرمائے. اگلا جو رکوع ہے پورا، اس میں اللہ رب العزت نے اس واقعے عفق کو بیان کیا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. معاملہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں آپ کی ہمرکاب تھیں، ساتھی تھیں. جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو ایک منزل پر جب پڑاؤ کیا تو وہاں پر منزل پر پڑاؤ ہوتا تھا، رکتے تھے تو سب صحابہ کرام رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکے، اور رات کے آخری حصے میں اعلان کیا گیا کہ بھائی جس نے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو فارغ ہو لو تاکہ ہم الگ صبح جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کی غرض سے یعنی قضاء حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئیں، اور وہاں جا کر معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا، جس کی تلاش میں چونکہ سخت اندھیرا تھا تلاش میں وقت لگ گیا، اور اتنا وقت ہوا کہ جب یہ واپس تشریف لائیں تو قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا تھا. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جس اونٹ پر ان کا ہودج ہوتا تھا پردے کے ساتھ، تو عام طور پر یہ آ کر اس میں بیٹھ جاتی تھی اور دو آدمی آ کر اس ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، اس کے بعد اونٹ کو ہانک دیا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے حسب معمول یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ آ کر بیٹھ گئی ہیں، چونکہ کم عمر بھی تھیں اور وزن بھی ان کا بہت ہلکا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا عام طور پر کہ بیٹھی ہیں اندر کے نہیں. تو بہرحال وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آ کے بیٹھ چکی ہیں، انہوں نے اس ہودج کو اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپس تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر قافلہ نہیں ہے، جا چکا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ساتھ میں وہیں پر بیٹھ گئیں. یہ انتہائی عقل مندی کی دلیل ہے کہ وہ آگے پیچھے کہیں بھاگی نہیں، بلکہ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس کی اطلاع ملے گی کہ میں قافلے میں نہیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں فوراً واپس آئیں گے یہاں پر، اگر میں ادھر ادھر بھاگتی پھری تو ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے نہ پائیں تو پھر پریشانی ہو. اس لیے وہ وہاں سے ہلی نہیں، وہیں پر بیٹھ گئی اپنے وہیں پر، بلکہ گٹھڑی سی بن کر اور اپنے پر چادر اوڑھ کے وہیں پر بیٹھ گئی، اور بہرحال پھر وہیں پر ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ قافلے کے پیچھے حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں، ان کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ تم جب قافلہ روانہ ہو جائے تو یہ پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، کافی پیچھے، تم پھر آیا کرو تاکہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھا کر لاؤ. جب صبح کے وقت یہ وہاں پر پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے. قریب پہنچے تو چونکہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے احکامات سے قبل دیکھا ہوا تھا تو فوراً دیکھا اور پہچان لیا، اور پہچانتے فوراً انا للہ اونچی آواز سے پڑھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے جلدی سے اپنے چہرے پر پردہ کیا. اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے اپنا اونٹ لا کر آپ حضرت عائشہ کے پاس بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں اور یہ مہار پکڑ کر پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور چلتے ہوئے تیز تیز قافلے میں جا کر مل گئے. اس قافلے میں عبی بن عبداللہ ابن عبی منافق بھی تھا، اس کو موقع ہاتھ میں آ گیا اور اس نے جو ہے وہ الٹی سیدھی بکواس کرنی اور الٹے سیدھے الزامات لگانے شروع کر دیے. ان باتوں سے متاثر ہو کر دو تین صحابی بھی ان کے ہمنوا بن گئے، جن میں حضرت مستح، حضرت حسان اور عورتوں میں ہمنا. یہ تین جو ہیں یعنی ان کی زبانوں سے بھی اس قسم کی گفتگو نکل گئی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کو اس واقعے سے بڑا صدمہ پہنچا، لیکن یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کوئی خبر اور کوئی اطلاع نہیں. اس سے آپ ان کی سادگی کا اور بھول پن کا اندازہ لگا لیں، یعنی وہ اپنے آ کر کاموں میں مشغول ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت رنجیدہ اور ملول ہوئے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری طبیعت کچھ گری پڑی رہتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت جو مجھ پر رہا کرتی تھی وہ میں نہیں دیکھتی تھی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ تشریف لاتے گھر میں، سلام کرتے اور خیریت دریافت کرتے، اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے، اس سے زیادہ تعلق آپ نے نہیں رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ بہرحال بہت تھا کہ لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں، اور آپ نے بیانات میں لوگوں کے سامنے جو بات کہی وہ یہ کہ میں اپنی اہلیہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، یعنی مجھے اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ ان میں خیر ہی خیر. لیکن چونکہ تردد پھر بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ طبیعت فطرت ہے انسان کی، تو وہ تردد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. وہ آیت نازل ہونے کے بعد ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کے دل میں تردد تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو ان سب باتوں کا پتہ نہیں تھا، میں ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی، چونکہ گھروں میں اس زمانے میں لیٹرین وغیرہ نہیں ہوتے تو جنگلوں میں جایا کرتے تھے، جیسے آج بھی بہت سے دیہاتوں میں اس قسم کا معاملہ ہے. تو حضرت مشتا کی والدہ جو ان کے گھر کام بھی کرتی تھیں اور ہوتی بھی تھیں گھر میں، ان کے ساتھ فرماتی میں چلی گئی. جب واپس آنے لگی تو مشتا کی جو والدہ تھی ان کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی. تو جب گری تو ان کی زبان سے جملہ بدعا کا نکلا کہ تائش مشتا، جس کا مطلب بدعا کا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے بدعا دی. تو تائشہ نے فرمایا کہ خدا کا خوف کرو، کیا کہتی ہو؟ تم ایک صحابی کو جو بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تم ان کو برا بھلا کہتی ہو؟ چونکہ یہ خاتون ان کی ماں تھی. تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہو تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. تو پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا. عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بات میرے مجھے کان میں پڑ گئی تو اب تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. گھر میں آ کر میرا دل ہی نہیں لگا اور میں بس ایک پڑ گئی ایک طرح سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سلام کیا اور طبیعت میری پوچھی، تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے گھر چلی جاؤ تم. اور آپ کا مقصد بھی یہ تھا کہ جا کے اپنے والدین سے معاملات کو نمٹا لیں، سمجھ لیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنے گھر چلی گئی اور جا کے اپنی والدہ سے میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو والدہ نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری جیسی عورتوں سے لوگ حسد کرتے ہی ہیں، اس لیے اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو تمہیں زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی اور اتنے روئی کہ میرے والدین کو میری فکر ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ کلیجہ پٹ جائے رو رو کے. اور ایک دن میں رو رہی تھی، حضرت ان کی والدہ بھی موجود تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر پاس ہی بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں کہ اب تک یعنی جتنا بھی وقت گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد کبھی پاس نہیں بیٹھے تھے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، یعنی وہ ان کے والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر کہا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ جو واقعہ مشہور ہو رہا ہے، تو اگر خدا نہ کرے اگر تو تم سے یہ واقعہ سرزد نہیں ہوا، یہ بات سرزد نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر تم سے کچھ معاملہ ایسا سرزد ہو گیا ہے گناہ کا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تو میں رو رہی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے اور یہ کلام سنا تو میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ جواب دیں. والدہ نے کہا میری بس کی بات نہیں. تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے بھی کہا کہ میرے بس کی بات نہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجبوراً پھر مجھے جواب دینا پڑا، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ کم عمر بھی تھیں. اور فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی پورے طور پر قرآن مجید بھی حفظ نہیں کیا تھا، تھوڑا تھوڑا قرآن مجید میں نے یاد کیا تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ بڑے بڑے عقل مندوں کو حیران کر دیتا ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں ایسا فصیح کلام اور اتنا شاندار جواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. فرمایا کہ جب والد نے بھی انکار کر دیا، والدہ نے بھی، تو پھر مجبوراً مجھے کہنا پڑا. اور میں نے یہ کہا کہ اصل مزہ اس کا تو عربی زبان میں ہی ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ آپ نے لوگوں سے باتیں سنی اور سن سن کر اپنے دل میں اس کو جمع لیا، حتیٰ کہ آپ کا ایک خاص ذہن بن گیا. اب اگر میں اس کا انکار کرتی ہوں کہ جو واقعہ حقیقت میں نہیں ہوا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن اگر میں اقرار کر لیتی ہوں حالانکہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ اس کا یقین کر لیں گے. لہذا میں اپنے اور آپ کے درمیان اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں پاتی جو حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا، کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور آ کر کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو میں وہی جملہ کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ واللہ المستعان وعلا ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان وعلا ما تصفون، یعنی میں صبر اختیار کرتی ہوں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتی ہوں ان باتوں پر جو آپ کہتے ہیں. بس یہ جواب دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ میں پھر یہاں سے اٹھ گئی اور اٹھ کر جا کر دوسری جگہ جا کے لیٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, صحیح حضرت ابوبکر صدیق بھی وہیں تشریف فرما تھے, ان کی اہلیہ بھی وہیں تھی, اور ابھی وہاں سے آپ اٹھے نہیں تھے کہ آپ پر وہی کے آثار ظاہر ہوئے, یعنی جس میں آپ پر بوجھ آ جاتا تھا, پیشانی پر پسینہ ماتھے پر آ جاتا تھا اور ایک بوجھ آپ محسوس کرتے تھے, تو وہ آثار آپ پر نظر آئے. اور جب وہ جو کیفیت تھی ختم ہوئی وہی کی, تو آپ ہنستے ہوئے اٹھے اور کہا کہ اللہ کی قسم اے عائشہ, اللہ نے تو تجھے بری کر دیا, ابشری یا عائشہ, یعنی خوشخبری ہو عائشہ, اللہ تعالی نے تو تجھے بری کر دیا. 10 آیت قرآن مجید کی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں ظاہر فرما دی. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ کے بعد جا کے کہا کہ اٹھو اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. فرمایا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی, میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کی ممنون نہیں ہوں. مقصد یہ تھا کہ انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا. یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی, بحیثیت بیوی کے انہوں نے یہ جملے کہے, اس لیے کسی شخص کو یہ بات سوچنے کی بھی وہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ جناب حضرت عائشہ نے ایسے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے. یہ وہ ناز تھا جو ایک بیوی کو حاصل ہے اور شریعت نے دیا ہے کہ بیوی کو بھی اتنا حق حاصل ہے کہ وہ شوہر پر جو ہے وہ اگر کوئی بات ایسی ہو تو اس کو ناز دکھلائے. لازمی بات ہے کہ وہ اپنے پھپھولے دل کے کہاں پھوڑے گی, جا کے محلے والوں کے ساتھ تھوڑی کہے گی یہ بات. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی ممنون احسان نہیں ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی آیتیں جو ہیں وہ میرے حق میں نازل فرما دیں گے, میں اپنا درجہ اس سے بہت کم سمجھتی تھی, اور یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید وہی یا خواب کے ذریعے سے بتلا دیا جائے گا کہ یہ سارا کچھ معاملہ غلط ہے. لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیس کا, ان کی عفت کا, اور اللہ کی نظر میں ان کا جو ان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی جو عزت اور عفت اور آبرو تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فوقیت دی ہے اور عورتوں پر, اور بلا شک و شبہ ان کا یہ کہنا غلط نہیں ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہونے لگا, حضرت جبریل امین خود تشریف لائے اور آ کر, بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مخمل پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین کی ہتیلی پر آپ کی تصویر تھی, اور حضرت عائشہ کی شکل کو دکھایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی. اس سے آپ اندازہ لگائے جس کا نکاح اللہ رب العزت نے کیا ہو, اللہ کے حکم سے ہوا ہو, تو ایسا معاملہ ہو بھی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا معاملہ پیش آیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت اسامہ سے دریافت کیا تھا, کیونکہ یہ دونوں گھر کے افراد تھے, اور ان سے پوچھ گچھی کہ تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں, تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم خیر کے سوا اور کوئی بات حضرت عائشہ میں نہیں دیکھتے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا عورتیں کم ہیں, یعنی اگر آپ جو ہے یہاں بدل ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں. اور پھر مزید فرمایا کہ اگر آپ مزید تحقیق چاہتے ہیں تو حضرت بریرہ سے پوچھ لیجئے, جو حضرت عائشہ کی باندی اور کنیز ہیں, وہ سارے حالات جانتی ہیں حضرت عائشہ کے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کوئی عیب تو نہیں دیکھتی ان میں, سوائے اس کے کہ وہ بس آٹا گونتی ہیں, چھوڑ دیتی ہیں, بعض اوقات بکری آتی ہے کھا کے چلی جاتی ہے, یعنی یہ تو بھولپن ہے, لیکن اس کے سوا مجھے اور کوئی عیب ان میں نظر نہیں آتا. تو یہ گھر کے افراد کی گواہیاں تھیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا, قرآن مجید نے یہ کہا لولا جاؤ علیہ, یعنی جب لوگوں نے اس قسم کی تہمت لگائی تھی تو مسلمانوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو, یا ان سے گواہ کیوں طلب نہیں کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سخت اس میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو بدگمانی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, اور جو بدگمانی کر رہا تھا اس سے گواہ طلب کرنے چاہیے تھے, تم نے گواہ کیوں نہیں مانگے. اور جب گواہ مانگتے تو یقیناً ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا, اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں حد قذف ان پہ جاری ہوتی اور وہ جھوٹے کہلاتے اللہ کی نظر میں. تو اس لیے چاہیے ہی لوگوں کو یہ تھا کہ جب اس قسم کے معاملے سامنے آئیں تو فوری طور پر کہنے والوں کا منہ بند کر دینا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے. اور یہی معاملہ آج بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس قسم کی بدگمانیاں کرے, الٹی سیدھے الزامات لگائے, تو لوگوں کو چاہیے اس شخص سے پوچھے کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے. فتنے اس لیے پھیلتے ہیں کہ بجائے لوگ ثبوت مانگنے کے اس کی ہاں میں ہاں ملانے شروع کر دیتے ہیں, اور ایک گروہ جو ہے وہ جماعت بنتی چلی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا بس, لیکن اس کے کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اور دلیل نہیں ہوتی, بلا سبب جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں. تو سارا کا سارا معاملہ یہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ جب یہ بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کیوں طلب نہیں کیے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدگمانی کیوں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف بھی لاتے تھے, حضرت عائشہ سے سلام و دعا بھی کرتے تھے, آپ کی خیریت بھی دریافت کرتے تھے, اور کوئی معاملہ ایسا نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبان سے نہ عمل سے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے کوئی الزام لگایا ہو. بالکل آخر میں بھی صرف اتنی بات تھی کہ دیکھو اللہ کو زیادہ معلوم ہے, چونکہ وحی نازل نہیں ہوئی, ایک مہینے تک تقریباً وحی نازل نہیں ہوئی, تو اس لیے آپ کو تردد ضرور تھا لیکن بدگمانی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ عام مجلسوں میں آپ نے جب بھی بیان کیا تو یہی فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں میں خیر کے سوا کوئی چیز نہیں پاتا, یعنی آپ نے یہی بار بار جملے کہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ تردد تھا, بدگمانی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بدگمانی کرنا درست ہے, اور یہ تردد کا ہونا یہ جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں. کسی مسلمان کے دل میں کسی بات کا تردد ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بدگمانی سے بچنا چاہیے. یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ خام خواہ اپنی گردن اس نے بتا دی, کیونکہ اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کی تھی, تو یہ بتاؤ تمہارے پاس گواہ کون تھا, دلیل کیا تھی. اب وہاں آدمی آئے بائیں شائیں نہیں کر سکتا, تو اس نے اپنی گردن خود بتا دی. لیکن اگر کسی آدمی میں برائی ہے پھر بھی ہم گمان اچھا رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ہوگا, گردن نہیں پھنسے گی. تو اچھا گمان کیوں نہ رکھیں. جب تک آدمی اپنی آنکھوں سے کوئی بات دیکھ نہ لے یا اس کے پاس گواہ نہ ہو, اس وقت تک بلا دوسروں کی بات سن کر محض کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدگمانیوں سے بچائیں, اور جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ یعنی عین اس وقت بھی وحی نازل ہو جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہوتے تھے. یعنی یہ خصوصیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور کسی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں معاملہ ہو گیا, جیسا کہ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ آخری بات یہ تھی, اور بلا شبہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ بات یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ قیامت کے دن علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ درجات کا بھی پتہ چل جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ بحیثیت بیوی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا, اور حضرت فاطمہ چونکہ حضرت علی کی بیوی ہیں اس لیے ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہرحال ان سب حضرات پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ان حضرات کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے, محبت رکھنی چاہیے, حضرت صدیق اکبر ہوں یا حضرت عائشہ صدیقہ ہوں. اور یاد رکھیے ایک بات کہ اس زمانے کے جو منافقین تھے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہونے کے بعد حد قذف جاری فرمائی اور جو منافقین تھے ان پر ڈبل سزا جاری کی, اور جو مومن تھے حضرت مستہ اور حسان اور حمنہ ان پر جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ 80 کوڑے وہ جاری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کرام کے قصور کو بھی معاف کر دیا, یعنی اس قرآن مجید میں اس کی اطلاع بھی دے دی. لہذا ان کے بارے میں بھی ادنا بدگمانی یا ادنا ذہن کے اندر کسی قسم کی غلط بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. اللہ رب ایک معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو بھی معاف کر دیا, اور جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا وہ اپنے حال پر رہے حد قذف کے بعد بھی, اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور حد بھی جاری ہو گئی, لہذا سارے معاملے صاف ہو گئے. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ادنا بدگمانی کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, اور نہ ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم جو ہے وہ صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ فرما دیا, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ یعنی فرمایا کہ لا تحبون ان يغفر الله لكم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مفتاح کی مدد فرمایا کرتے تھے، یہ مفلس صحابی تھے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چاروں کے پاس تھے جلیل القدر، لیکن حضرت صدیق اکبر کے رشتے دار بھی تھے اور یہ حضرت صدیق اکبر ان کی مدد بھی فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں مبتلا ہو گئے. تو جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شفقت کی بنا پر جو باپ کو بیٹی پر ہوتی ہے قسم کھا لی کہ آئندہ میں کسی قسم کی مدد مفتاح کی نہیں کروں گا. اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی، اندازہ لگائیے کہ کس قدر یعنی ان کا مرتبہ بھی اللہ کی نظر میں ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں ادنا کوئی بات ذہن میں آئے، حالانکہ کوئی فرض اور واجب نہیں تھا کہتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دوبارہ مدد جاری فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. فرمایا کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، انہیں مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی قرابت دار رشتے دار سے جو مدد وہ کیا کرتے تھے اس سے ہاتھ کھینچیں، یعنی یہ مناسب نہیں ہے، اور تم نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑ دو، اپنی قسم کا کفارہ دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر سے کام لو. اور پھر فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں اور ہم بھی، فوراً فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں، اور کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ کبھی ان کی مدد بند نہیں ہوگی، ہمیشہ جاری رہے گی. یہ لوگ تھے، قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام پر. آج میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ہمارے دلوں میں اتنی شقاوت کہاں سے آ گئی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے اور ہمارے دل جو ہے وہ پسیجتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں ہم اللہ کے آگے. ورنہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہے، اور بے شک ہماری وہ زبانیں نہیں ہیں لیکن اللہ کا کلام تو وہی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی، اس قرآن مجید کو پسے پس مت ڈالو. آج ہی کی تراویح کے اندر جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی ہے، وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن، ذہن میں آیت نکل کے بھرا، یعنی قرآن مجید یہ شکوہ کرے گا کہ اس قوم نے قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا تھا. تو اس لیے قرآن مجید کو پسے پش مت ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اس کو ہمیشہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہیں آتا سمجھ تو سمجھنے والوں سے سمجھیے، اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم قرآن مجید کے سلسلے میں کر رہے ہیں اور احادیث کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں اور درگزر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارا حشر صحابہ اکرام کے ساتھ فرما. الہ العالمین، ان کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دیجئے. اے اللہ، ان کی عقیدت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دیجئے. ادنا بات توہین کی بھی اللہ زبان سے ان کے خلاف نہ نکلے. اپنے فضل خاص سے اللہ ان کی محبت ہمارے جزوے جو جزوے ایمان ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں خوب کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے. یا اللہ، اسی طریقے سے ان کے چاہنے والوں کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. کہ اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کے پورے پورے انوارات برکات اے اللہ ثمرات ہمیں عطا فرما. ہماری نمازوں کو روزوں کو تراویح کو قبول فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت رخصت آئے وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
دعا لینی چاہیے فوری طور پر کہ اللہ اس کو نیک بنائے بھائی, تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.
کہ اگر کسی غریب اپنے رشتے دار ہیں اس کو ہم جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کی طبیعت کی مدد ہو جائے وہ کام صحیح نہ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا؟
ہم تو اپنی مدد جاری رکھیں, کوشش اس کے اصلاح احوال کی کرتے رہنا چاہیے. مطلب یہ کہ دینے سے تو نہ رکیں, اگر واقعی وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو دیتے تو رہیں, لیکن ان کے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ. کہ بھائی بار بار سمجھاتے رہیں, کچھ نہ کچھ کہتے رہیں, اس انداز میں کہہ دیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بچوں کے کچھ دے رہے ہیں تو اس لیے بول رہے ہیں, بلکہ انداز بھی ایسا اختیار کریں. انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور کچھ نہیں تو دعا کریں کم از کم. کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟
بچے کا جیسے دو سال کا ہوتا ہے دودھ کا,
جی
وہ سے بعد جو ہے وہ تجاوز ہو جائے یا وہ نہیں مانے بچہ تو کیا ہوتا
ہے؟ بہرحال دو سے ڈھائی سال کے اندر اندر اسے ہونا تو یہ چاہیے کہ دو سال میں ختم کرا دیں, لیکن پھر بھی اگر ہو تو ڈھائی سال کے اندر اندر تک گنجائش ہے.
حضرت یہ دعا کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہمارے کاٹیاواڑی لوگ ہیں وہ امام وتر کے بعد سلام پھیر کر وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں پونیاں لگو نیچے, یہ صحیح ہے؟
اصل طریقہ جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو وہی ہے. تنہائی میں البتہ اگر کبھی سجدے میں جا کے دعا کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے, مطلب تنہائی میں جہاں کوئی نہ ہو تو پھر اس وقت بے شک سجدے میں جائے, لیکن اس میں بھی یوں نہ کرے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دعا سجدے کا طریقہ وہی رکھے اور دعا
اکثر دیکھتا ہوں کہ
وہ صحیح ہے,
بالکل نیچے رکھے,
طریقہ صحیح نہیں. سجدہ کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہے. البتہ دعا کا تعلق تو دل اور زبان سے ہے, تو زبان سے مانگتا رہے اور سجدے میں اسی طرح جائے جیسے جاتے, یعنی اس طرح جانا صحیح ہے. وہ بات
اللہ رحمی کے معلوم ہے, اگر فتح رحمی آدمی کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں. یہ بیان کیا گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بعد میں جو ہے آخرت میں جو ہے وہ اس کا اجر زیادہ ملتا ہے.
نہیں یہ مقصد نہیں ہے, جو دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ تو معنی کی وجہ سے رکاوٹ کسی وجہ سے ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ اس میں تو ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے, قطع رحمی کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. لیکن وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں معنی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالی ہماری حکمت کی وجہ سے دنیا میں نہیں دے رہے تو وہ عطا فرمائیں, لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ دعائیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں, ناجائز بھی نہیں ہیں, صحیح دعائیں ہیں.